نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کے اگلے سیشن پہ چلیں گے. اس سے پیچھے ہم نے واقعہ معراج اور اسراء کو پورا کیا اور اس کے اثرات اور اس صورت میں نماز کا فرض ہونا دیکھا. اب ہم پیج نمبر 144 سے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا نبوی زندگی دعوت کا سلسلہ نہیں رکا. انسان نہ مانے تو جنوں کو, اور اسی طرح سے معراج کے موقع پہ بھی بہت سارے ایسے مناظر دکھائے گئے کہ جس میں دین کی ساری چیزیں ہمیں اور زیادہ کھل کے آتی ہیں. اب آپ کہہ لیجئے کہ یہاں سے مکی دور کا آخری دور شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلا کیا تھا؟ چھپ کے تبلیغ, ون آن ون بیس پہ خفیہ طریقے سے. بیچ کا دور جو تھا, درمیانہ دور تھا, جس میں کھلے عام دعوت تھی, مخالفت بھی تھی, آزمائشیں بھی تھی, تکلیفیں بھی تھی, اور سودے بازیوں پہ آگے, معجزات دکھانے پہ آگے. اب یہ آخری دور ہے جہاں مکہ سے باہر اسلام کی شعائیں پھیلنے لگی ہیں. آپ کہہ لیں کہ اب دعوت باہر پھیل گئی. پہلے اسی شہر کے لوگوں تک دعوت تھی اور اب یہ ہے کہ اس کو باہر پھیلا دیا گیا. اللہ کے نبی کو کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا. حج کے موسم میں عرب کے جو بازار ہوتے تھے, قبیلوں کے جو خیمے تھے اور ٹھکانے تھے, وہاں اللہ کے نبی جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. اس دور میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار تین تھے, اوکاس, مجنہ اور ذوالمجاز. اوکاس نخلہ اور طائف کے پاس ایک بستی تھی جہاں پہلی زیقت سے 20 زیقت تک بازار لگتا تھا. جیسے ایک اینول فیسٹیولز ہوتے ہیں نا, تو یہ اس دور کا ٹریڈیشن تھا. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے, وہاں زیقات کے خاتمے تک بازار لگاتے. مجنہ مکہ سے نیچے وادی مراؤ زہران میں ایک مقام کا نام ہے. ذوالمجاز جو ہے یہ جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے. یہاں پہلی ذلحج سے 8 ذلحج تک بازار لگتا اور اس کے بعد لوگ حج کے مناسک ادا کرتے اور اس کے بعد فارغ ہوتے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میلے, فیسٹیولز, جشن, ان موقعوں کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے. حالانکہ وہاں اچھے کام نہیں ہو رہے ہوتے, موسٹلی شیطانی کام بھی ہوں گے, بے پردگی بھی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ایک خاص حد تک ان جگہوں کو فوکس کرنا چاہیے. دعویٰ سی ڈیز بانٹیں, فلائرز بانٹیں. اگر کوئی لوگ پہلے سے وہاں جا رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ خود اپنے ملنے والوں کے ناطے وہاں بات کریں. کیوں؟ دیکھیے جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں نا تو دینی سوچ رکھنے والے لوگ آتے ہیں. مسجدوں میں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو وہ نسبتاً دین کو سمجھنے والے لوگوں تک بات جاتی ہے, لیکن وہ لوگ جو بازاروں, میلوں, ٹھیلوں, پارلرز, بوتیکس اور ایسی جگہوں میں فن میں مست ہوتے ہیں, ایسی جگہوں پہ دین کی دعوت دینا بھی لازم ہے. اگر واقعی ہمارے دل میں سچی اس تڑپ ہے نا کہ ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے, تو آپ ہر ہفتے گول بنا کے سینکڑوں سیریز فری بانٹے لوگوں کو, جائیں, ادھر بھیجیں, ادھر دیں. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت کہہ دیا, فیس بک جو آ گئی ہے تو بس وہی کافی ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں آتا جب تک پرسنل بات نہیں ہوتی. تو اسلام پھیلتا ہے ایسے جیسے آپ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ بیج ڈالے. ایک بیج جائے گا, بہت سے بات بنے گی. میرے پاس ایسے لوگوں کے مشاہدے موجود ہیں, لوگ آ کے گواہیاں دیتے ہیں کہ کہیں سے ان کو ایک سیڑھی ملی اور وہ پھیلی اور اس کے بعد زندگی بدل گئی ان کی, پورے دوستوں میں یہ چیز چلی گئی. تو ہم سب کو بھی اس چیز کی تڑپ رکھنی چاہیے اور اس کے لیے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. ہم جتنے لوگ ہیں اگر اپنے کام بانٹ لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی ایک ہی بندہ جو یہ کام کر سکتا ہے, آپ سارے اپنے ساروں میں دیکھیں کون زیادہ کانفیڈنٹ ہے, اس کو یہ کام دے دیں. پورے مہینے رپورٹ لیں, آج اس مہینے میں کہاں کہاں سیریز بٹی, تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوتاہیوں سے کام جو پیچھے ہو جاتے ہیں وہ آگے جائیں گے. کچھ نہیں ہے تو لوگوں کے کان میں کوئی ایک اچھی بات تو پہنچ سکتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے. وہاں جا کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مدد کرنا چاہیں کریں. کچھ قبیلے ان کے نام لکھیں, آپ خود پڑھ لیجئے, اس میں ہمارے عمل کی چونکہ بات نہیں ہے. لیکن کچھ قبیلوں نے آپ کی بات مانی, کچھ نے نہ مانی. کسی کا ایک رسپانس تھا, کوئی تھینک یو کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ نے کہا جی آپ کا تو اپنا خاندان نہیں آپ کی مانتا, ہم آپ کی کیوں مانیں. یہ کتنا بڑا تانا ہوتا ہے. وہ تو جی آپ کی نہیں مان رہے, ہم کیوں مانیں. کوئی بری بات کہتا. سب سے برا جواب مسلمہ قذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا. اس کا تذکرہ آگے آئے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بہرحال ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر جانے لگیں۔ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ چاہ رہا تھا کہ اب مکہ سے باہر کے کچھ لوگ ایمان لائیں، تاکہ ان کے اندر کچھ ایسی ایمان کی چنگاری اٹھے کہ جو بعد میں واقعی پھر ایک بہت بڑی آگ بن کے پھیل جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مایوسیوں کی تاریکیوں میں ایک چمک کی طرح یہ چند لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں آئے۔ حیرت ہوتی ہے، آپ جب سیرت پڑھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تقابل ضرور کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک بھی کر رہا ہوتا ہے، میرے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک بندہ آپ کی ذرا نہ قدری کرے تو دوسری طرف اللہ ایک ایسا بندہ بھیج دیتا ہے۔ ایک جگہ کے لوگ سیریس نہ لیں، اللہ دوسری جگہ کے سیریس کر دیتا ہے۔ کبھی ایک جگہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اللہ دوسری جگہ کو بھی آباد کرانا چاہتا ہے، وہاں لے جاتا ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ اس وقت اسلام میں انٹرسٹیڈ ہوئے جو اللہ کے نبی کے لیے بہت زیادہ خوش آئند بھی تھے اور اسلام کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے۔ ان میں سے چند لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ سویت بن سامت شاعر تھے، گہری سمجھ بوجھ کے حامل تھے، یثرب کے رہنے والے تھے، یثرب یعنی مدینہ تو نبی۔ ان کے شرف اور شعر گوئی کی وجہ سے لوگ ان کو کامل کہتے تھے، یعنی بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ جیسے کسی کو آج کے دور میں آپ کامل سے مراد یہ کہہ دیں کہ یہ تو پرفیکٹ پرسن ہے یا پرفیکشنسٹ۔ حج عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی۔ لقمان کون تھے؟ اس دور میں معروف ایک بزرگ تھے جن کی کہانیاں لوگ سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کلام تو اس سے بہتر ہے۔ پھر وہ بواس کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ مشہور شخصیات ہیں، آپ ان کو سنتے وقت ایسے سوچیں جیسے آج کے دور میں کوئی میوزیشین اسلام قبول کر لے یا اسلام پہ آ جائے، کوئی سنگر گانوں سے توبہ کر کے اسلامک چیزوں پہ آ جائے، کوئی اداکارہ گلوکارہ، تو ایک دفعہ شور مچتا ہے نا۔ اور چونکہ مشہور لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ان کی شہرت کو ہی دیکھ کر اسلام پہ آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھے، اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امیر لوگ اس کو مانیں یا غریب، مشہور یا غیر مشہور، گورے یا کالے، لیکن دنیا دار لوگوں پر اس کی دھاک ضرور بیٹھتی ہے۔ وہ جب کسی ماڈرن شخص کو اسلام کی طرف آتا دیکھتے ہیں، کسی مشہور شخص کو دین کی طرف آتا دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہی ہوگا تو انہوں نے لے لیا ہے نا، تو وہ پھر اس کے نقش قدم پہ آتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو کسی سوسائٹی کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ضرور دین کی محفلوں میں آنا چاہیے۔ صرف ان کا آ جانا، وہاں بیٹھ جانا اس بات کا ثبوت بنتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، بیوقوف لوگ جاتے ہیں، بس جی بیکار لوگ جاتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں۔ ہم پڑھے لکھے جائیں، ہم ڈاکٹر جائیں، ڈاکٹر ہوں میں، اب میں قرآن کے لیے آؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میرا تو اسکیڈول بڑا بزی ہے۔ ہاں وہ ہاؤس وائفس آتی ہیں آپ کے پاس، اچھا وہ تو جائیں گی، میں ورکنگ وومین ہوں، میں کیسے آؤں؟ یہ کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ کبر ٹوٹتا ہے تو بندے کو یہ تو یقین ہے کہ سارا دن جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم تھکتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو دو گھنٹے آ کے قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اس میں ساری تھکن اترتی ہے۔ ویک ڈیز میں ہو تو کہتے ہیں ویکینڈ پہ آئیں گے، ویکینڈ پہ ہو تو کہتے ہیں ویک ڈیز میں آئیں گے، ویکینڈ پہ کریں تو کہتے ہیں جی نہیں پورا ویک ہی پھر بزی ہو جاتا ہے، شام کو آ جائیں، شام کو تو کہتے ہیں جی نہیں وہ سارا دن تھکے رہتے ہیں تو شام کو کیسے آئیں، جی میاں کے آنے کا وقت ہے۔ تو وہی بات ہے کہ پھر تو میرا انتظار کر، کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسکیڈول کرنے والا بنا دے۔ میں سوچی صرف ایک لینگویج سیکھنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں لوگ، سب کو پتہ جو بات میں کہہ رہی ہوں۔ جو ناروے کے اندر آ جائے صحیح کامیابی کا لیول اس کو چاہیے نا، تو اس کو لینگویج چاہیے، اور وہ سیکھنے کے لیے دھکے کھائیں گے، بسوں میں جائیں گے، کمٹمنٹ کے ساتھ ہفتے کے چار دن 5 سے 6 گھنٹے جاتے ہیں لوگ، سال پورا جاتے ہیں، کتنی آ جاتی ہے یہ ان کو پتہ ہے بس، لیکن جا رہے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پہ پیسے لگنے ہیں، اس کی بنیاد پہ کورسز آفر ہونے ہیں، اس کی بنیاد پہ پھر اور مشین بنا کے انہوں نے آپ کو پھیرنا ہے۔ کیسے کیسے تاغوت ہیں۔ میں کہتی ہوں ذرا سا اپنے دل کو بدل کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشی ان پیسوں میں اور ان پیسوں کے لینے دینے میں بھی نہیں ہے۔ ادھر سے ملتے ہیں، ادھر سے کسی غم میں لگتے ہیں۔ جو بیماریاں اور غم میں آج کے دور میں انسانوں کو لگے دیکھتی ہوں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، آخر ہم بھی تو دیکھتے آئے نا۔ بچوں کو جو بیماریاں، بڑوں کو، کوئی کہتا ہے یہ سلپ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ آرگن جسم میں کم ہے، یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ میں نہیں کسی کو بدعا دے رہی، لیکن صرف اللہ کا قانون سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ جب بندہ دین کوئی پیچھے ڈالتا رہے، کتاب کوئی پیچھے ڈالتا رہے، پھر جہاں جاتے ہیں پھر اس کے لیے اور طویلیں، اب غیروں میں جا رہے ہیں تو کپڑے بھی وہ ہوں گے. پاکستان میں برقعے پہن کے آنے والوں کو یا مجبور کر کے ماڈرن کپڑے پہنا کے بھیجتے ہیں کہ نہیں جی آپ کورس کر رہی ہیں وہاں آپ ابایا پہن کے جائیں گی. کوئی ایک کوئی غم تھوڑی ہے ہمارا. پھر یوں پھسلتے ہیں کہ کچھ دن بعد شیشے میں اپنا روپ نہیں دکھتا. پھر پاکستان جاتے ہوئے پھر وہ لیے بدلتے ہیں کہ ماں باپ نے تو گھسنے نہیں دینا, ان کو پتہ چل گیا کہ بیٹی یہاں آ کے پہننے کیا لگ گئی ہے. ایسے حیا رخصت ہوتی ہے تو ہم خوش ہیں کہ مہینے کا 12-15-20 ہزار آتا ہے. یہ نہیں پتا کہ 10 ہزار بل بھی تو بن جاتا ہے کسی بھی مصیبت میں پڑ کے. تو یاد رکھیں کہ کبھی اللہ کے دین کی قیمت پہ کوئی کام نہ کریں. پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے بے نیاز کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے. اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسا کہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. شوق میں, پیئر پریشر میں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, اور بھیڑ چال ایک لگی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے باعزت طریقے سے ایک مرد سے شادی کرو, تمہارا کفیل ہے, تم گھر بیٹھو بچے پالو, نہ تمہیں جاب کی ضرورت ہے نہ دھکے کھانے کی ضرورت ہے. پہلے عورت کو مرد بنا کے پیش کر دیتے ہیں, پھر وہ مردوں کی طرح دھکے کھاتی ہے, پھر بیچاری عورت بھی نہیں رہتی, دکھی عورت ہے. آج کے معاشرے کی عورت, میں اس شہر کی نہیں میں اس دور کی عورت کی بات کرتی ہوں, آج کے دور کی عورت میری نظر میں دنیا کی دکھی ترین اور مظلوم ترین عورت ہے. کہ جس کو آپ ایک ہی وقت میں عورت بھی بنا رہے ہیں, مرد بھی بنا رہے ہیں, ماں بھی اور وہ باپ بھی ہے. اور نتیجہ یہ دیکھ لیجئے کہ نقصان پھر دین کا ہی ہے آخر میں. کہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, سارا دن باہر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. نہیں جی ضرورت ہی نہیں. کسی بچی سے میری بات ہوئی, میں نے کہا بتائیں, رشتے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی بچی نماز پڑھتی ہے. بچی سے پوچھا, کہتی جھوٹ نہیں بولوں گی, ساری نہیں پڑھتی. تو میں نے کہا کہ جب پوری پڑھے گی پھر آئیے گا اس بچی کو لے کے. میں تو اس جھوٹ کی گواہ نہیں بن سکتی, نہیں وقت نہیں ملتا نمازوں کا. تو میں نے کہا کاش بیٹا آپ کا جواب بالکل مختلف ہوتا. آپ کہتی کہ یہ دن اتنا چھوٹا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد جاب کا اتنا ٹائم نہیں ملتا. کتنے اتفاق سے ہم کہہ دیتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. تو پھر وہ رب میرا اور میں اس سے کچھ مانگو, تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم دین کے ایک رخ کو ہٹاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کسی جنگل میں پھنساتا ہے. یہاں بیٹھ کے بغیر کسی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے آپ کو کہہ سکتی ہوں, جتنے لوگ دین اسلام قرآن کو پیچھے کر کے دنیا بنا رہے ہیں نا, میں مان نہیں سکتی کہ وہ خوش ہیں. میں نہیں مان سکتی ان کے پاس سکون ہے, اور میں یہ بھی نہیں مان سکتی کہ ان کے پاس پیسے ہیں. جن پیسوں کو کماتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسہ پھر کوئی نہیں, اور جن کے کچھ نہیں ان غریبوں کے اپنے ساتھ دوسروں کو دینے کے لیے بھی ہوتا ہے ہر وقت, کیونکہ خواہشیں کوئی نہیں, کیونکہ تمنائیں کوئی نہیں. ادھر سے پیسہ آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر. جتنے لوگ اس وقت شہر میں جو کورسز کر رہے ہیں, آپ امیجن کریں اگر اللہ کو رزاق سمجھتے ہوئے اللہ کے وعدوں پہ کام کرتے ہوئے بیٹھ کے قرآن کے کورس میں داخل ہو جائیں, آپ بتا سکتے ہیں اس پورے اسکول میں جگہ بچ سکتی ہے. گلیوں میں بھی بیٹھنا پڑے پھر بھی یہ جگہ ساری کہاں, یہ پورے شہر کی بڑی بڑی مسجدیں بھر جائیں. لیکن جدھر سے ملنا ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. اللہ کہتا ہے کم ٹو سکسیس, اس سکسیس کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف. اس کو بھاگ کے خود سڑکوں پہ بھاگ کے سکسیس مانگتے ہیں سارا دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. بہرحال ایک اور شخص جن کا اسلام بہت فائدہ دیا, ایاس بن معاذ تھے, یثرب کے رہنے والے تھے, بالکل ارلی ٹین ایجر تھے, نوخیز جوان یعنی ینگ ایج جو ہوتی ہے. سن 1190 کے درمیان میں اوس کے ایک وفد کے ساتھ مکہ تشریف لائے, جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف اور تعاون چاہتا تھا. رسول اللہ کو علم ہوا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. یہاں سے بھی عمل کی بات نوٹ کریں, کوئی نہیں آتا نا, آپ کو پتہ چلتا نا کوئی نیا بندہ آیا شہر میں تو آپ خود ملنے چلے جائیں. آج ہم نے دینداروں کا بھی ایک عجیب سا مقام رکھا ہوا ہے کہ ان کو اوپر سے نیچے اترنے ہی نہیں دیتے. اب یہ خود جائیں ان کے گھروں میں کہنے, یہ خود ملنے جائیں. ہاں بھائی آپ نہیں آتے, میں آپ کو ملنے آ رہی ہوں, آپ مجھے فون نہیں کرتے, میں آپ کو کر دیتی ہوں. کیا بڑی بات ہے. تو یہ تکبر ہوتا ہے قسم کا کہ ہم اپنے آپ کو بہت دور کر لیں لوگوں سے. اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس نے کہا یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیسر نے بتھا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو, ہم یہاں دوسرے مقصد سے آئے ہیں. یعنی ینگ بچہ اسلام قبول کر رہا ہے تو بڑے بوڑھے اس کو پتھر مارے ہیں کہ چپ کر جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو سننے کی. چنانچہ وہ خاموش ہو رہے, یثرب واپس جا کر جلد ہی وفات پا گئے. وفات کے وقت وہ تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, حمد الحمدللہ اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کر رہے تھے. اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. अर्ली जंग, और देखिए 11 साल और 12 साल का बच्चा फौत हो रहा है, तो क्या पता चला कि कोई ये ना कहे कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, फिर आएंगे अल्लाह की तरफ, जवानी में भी मौत आ सकती है। और ये बाहर से चिंगारियाँ अब क्यों आ रही हैं? क्योंकि अल्लाह अपने नबी को बाहर लेके जा रहा है। इस तरह से इस्लाम फैलता है कि बाहर के लोग मिलते जाते हैं और इस्लाम की शुआएँ फिर बाहर जाती हैं। एक और शख्स अबू ज़र गफ़ारी, इनका भी वाक़या बड़ा खूबसूरत है। इनको पता चला कि अल्लाह के नबी मबूस हुए हैं। सुवैद बिन सामित और अयास बिन मास से इनकी मुलाकात हुई। पता लगाने के लिए अपने भाई को भेजते हैं कि जाओ ज़रा देख के आओ, मैंने सुना है मक्का में एक शख्स आया हुआ है जो अच्छी अच्छी बातें करता है। वो गए, बताया, देखा, वापस आए और बता दिया, हाँ वहाँ एक शख्स आया हुआ है जो आजकल लोगों को बड़ी अच्छी बातें बता रहा है। इनकी तसल्ली नहीं हुई। अबू ज़र ने कहा मैं खुद जाता हूँ। देखिए ये भी तो लोग हैं ना, एक हैं करीब वाले नहीं कि जहमत गवारा करते कि देखे हो क्या रहा है, और एक कोई बाहर से आ रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई कॉल्स कर रहा है कि ज़रा हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप इधर क्या पढ़ा रहे हैं, हमने अपने बच्चों को भेजना, ये कैफियत है इधर। खैर ये खुद आए, मक्का पहुँच कर मस्जिद हराम में आए, तकरीबन 1 महीना मस्जिद हराम में रहे और जमजम का पानी पीते रहे, जो खाना और पानी दोनों का काम देता रहा। लेकिन जान के डर से अल्लाह के नबी के बारे में किसी से पूछते नहीं थे। इतना सख्त दौर था वो कि लोगों से अगर कोई नबी के बारे में पूछता है तो गोया कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी कि ये तो कोई टेररिस्ट है। एक दिन हज़रत अली से इनकी मुलाकात हुई, पीछे इनको अपने लेकर गए जो दारुल अरकम में लेके गए, अल्लाह के नबी से मिले, फिर इन्होंने अल्लाह के नबी से सलाम दुआ के बाद बात की और मुसलमान हुए। फौरन मस्जिद हराम में आए। देखिए अभी इस्लाम नहीं था तो डर रहे हैं, 1 महीना भूखे रहे। आप और मैं कभी इस्लाम के लिए इतनी सर्च कर सकते हैं? घर बैठे ही हम सर्च गूगल पे करते रहें तो ही बड़ी बात है, और उसमें पता नहीं किधर से किधर बहक जाते हैं। और जब मुसलमान हुए डर ख़त्म, सीधा मस्जिद हराम में आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ दिया। अंदर ईमान आता है, बंदा नहीं छुपता। ये तो बेवकूफ़ों वाला ईमान है हमारा, जो कहते हैं अंदर बड़ा ईमान है बाहर नहीं दिखता। अंदर आपके अगर बुखार होता है, आपके चेहरे से दिखता है आपको बुखार है। किसी से मोहब्बत हो, चेहरे से पता चलता है मोहब्बत है, जोश है, जज्बात जिस्म में आते हैं तो उसका असर जिस्म के ऊपर आता है। ये कैसा ईमान है हमारा गूंगा बहरा, जो अंदर से तो बड़ा है लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा। हम कहते हैं फलां अंदर से बड़ा नेक है, तो झूठ बोलते हैं फिर। अब वो बाहर से नेक क्यों नहीं है? जो नमाज़ नहीं पढ़ता वो अंदर का नेक नहीं हो सकता, जो अल्लाह का हक नहीं देता वो बंदों के मामले में कभी बाखलाक नहीं हो सकता। खैर जूँ ही इन्होंने कलमा पढ़ा, मक्का वाले टूट पड़े, इतना मारा कि ऐसे लगा कि मर जाएंगे। हज़रत अब्बास ने आकर इनको बचाया। फिर दूसरे दिन आकर इन्होंने यही काम किया, फिर कुरैश ने इनको मारा, फिर इनको आकर अब्बास ने बचाया, यहाँ तक कि अबू ज़र को इनकी कौम बनू गफ़ार में वापस भेजा गया। अल्लाह के नबी ने जब हिजरत की तो ये भी मदीना हिजरत कर गए। और इनके बारे में आता है बहुत कुछ है, अबू ज़र पे पढ़िए। अब आप ये तो बातें चलती जाएंगी, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, हयात सहाबा के दरख्शां पहलू एक सीरीज़ है वेबसाइट पे, उसके लेक्चर्स मौजूद हैं, तो बुक भी मेरे हाल बाहर बुक स्टोर में होगी। उसमें आप अबू ज़र के हालात ज़िंदगी पढ़ें, इतने वरा और तकवा वाले शख्स थे, कैसे अल्लाह के नबी की इनके हक़ में जो खबर थी वो सच हुई। ये उन लोगों में से थे कि एक वक्त के बाद दूसरे वक्त का खाना घर में रखना अपने ईमान के ख़िलाफ़ समझते थे। बहरहाल तुफैल बिन अमर दौसी, इनकी भी बात बहुत ही दिलचस्प है। अल्लाह ने जिसको सुनवाना होता है सुनवा देता है। शायर थे, गहरी समझ बूझ के मालिक और यमन के करीब कबीला दौस के सरदार थे। सन 1190 में मक्का आए तो मक्का वालों ने इनका इस्तकबाल किया और बाहर ही डरा दिया, बात सुनो हमारे शहर में एक शख्स आया हुआ है, वो जादूगर है, उसकी बात ना सुनना। इतना कहते हैं कि मैं नबी के खिलाफ भर दिया गया कि मैंने अपने कानों में रुई ढोंस ली कि कहीं मैं उसकी बात ना सुन। लोग कहते थे जो इसकी बात सुन लेता है ना बस उस पर उसका जादू चलता है, वो फिर कहीं नहीं जाता। कहते मैंने कानों में रुई डाल ली कि कोई बात ही ना सुननी पड़े। एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह के नबी खाना काबा के करीब खड़े नमाज पढ़ रहे थे, कहते कि मेरे कानों में हल्की सी आवाज़ आई तो मैंने सोचा क्या बात है, कोई मैं बच्चा हूँ, इतना बड़ा सरदार हूँ, शायर हूँ, इतनी खूबसूरत बातें करता हूँ, लाओ ज़रा सुनूँ तो सही है कहता क्या, ताकि मैं भी इसको जवाब दूँ। एक कान की रुई निकाली, मज़ा आया, दूसरी भी उतार दी। कहते कि बस वो कलाम मेरे दिल पर ऐसे रस खोलता गया, मेरे कानों में रस घोला कि मुझे इससे अच्छा कोई कलाम न लगा। और जब अल्लाह के नबी वहाँ से निकले मैं इनके पीछे पीछे गया, आपके घर गया, सारा वाक्या सुना दिया कि इस तरह मैं तो आपसे इतना डराया गया था कि कानों पे रुई थी, लेकिन میں آپ کی بات سن گیا، وہاں مسلمان ہوئے، گواہی دی، کہنے لگے کہ میری قوم میری بات بہت مانتی ہے۔ یاد رکھے کہ اس دور کے جو ہیروز تھے نا وہ شاعر تھے، شاعر لوگوں کو لڑا بھی دیتے، طلاقے بھی کروا دیتے، گھر بھی جلوا دیتے تھے۔ کہتے میری قوم میری بات مانتی ہے، میں ان کو جا کر اسلام کی بات کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، کوئی نشانی دے دیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوا۔ آپ نے دعا فرمائی، کہتے کہ جب یہ گئے، اللہ کے نبی کی اس دعا کے نتیجے میں ان کے چہرے پہ نا ایک ادھر یہاں چمک آ گئی تھی، جیسے ایک چھوٹی سی ٹارچ چل جاتی ہے، چہرہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چہرے کی بجائے کہیں اور منتقل کر دے، یعنی ان کو ڈر لگا کہ میرے چہرے پہ اب چمک ایسی ہے نا جیسے ایک چھوٹا سا بلب چلا تو ہر ایک دیکھے گا، ڈسٹریکٹ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چمک میری کہیں اور آ جائے۔ تو ان کی جو چمک تھی نا وہ ان کے عصا میں آ گئی، یعنی جو وہ ہاتھ میں سٹک ہوتی نا کوڑے میں آ گئی۔ اپنی قوم کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، باپ اور بیوی نے اسلام قبول کیا۔ قوم نے تھوڑا سا وقت لگایا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے ساتھ تھے۔ ایک بندہ آیا تھا ایک شہر سے، ایک بندہ آیا تھا، کتنوں کو وہاں جا کے اس نے دین سکھایا تھا، اور اگر وہ بندہ خود ہی ڈھیلا ہو تو دوسروں کو کیا سکھائے گا۔ میں کہتی ہوں صرف ایک ایک بندہ ہر شہر سے آ جائے، ایک ایک بندہ ہر ملک کا، ایک شہر کا آ جائے وہ بھی کافی ہے۔ ہمارے پاس ایسی اتنی کہانی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو وقت پورا ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے کسی ایک ملک میں، خیر کی ندیاں بہر جاتی ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کہاں سے کہاں کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ دن رات ہم یہ قصے کہانیاں اپنی سنتے ہیں ساتھیوں کی، اور اللہ کے وعدوں کا یقین آتا ہے۔ میرا آپ کا اللہ محتاج نہیں ہے، کئی دفعہ ایسے لوگوں کو اللہ سنوا دیتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بہت دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن کتنوں کے دین کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو کوئی بڑا بند نہ کرے، لیکن بہرحال اللہ اس کو سنواتا ہے جس میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ ایک اور شخص تھے دماء دستی، ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یمن کے رہنے والے تھے اور ازد شنوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں دم درود کرتے تھے، پاگل پن دور کرتے، جنوں کو بگاتے۔ مکہ آئے تو کچھ لوگوں سے انہوں نے سنا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ کہنے لگے چلو میں ان کا علاج کر دوں، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مکہ والوں نے ان کو ہائر کیا کہ آپ آئیے ذرا ان کا علاج کریں، ان کو ٹھیک کریں، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں بہکی بہکی جو لوگ تو کرتے ہی نہیں، دیندار تو میں اتنی تسلیاں دیتے ہیں، اتنی لوریاں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں تمہیں تو یہ کرو گے تو جنت ملنی ہے، ذرا ان کا دماغ ٹھکانے پہ لائیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تو اللہ کے نبی سے کبھی سناؤ بھتیجے کیا کہتے ہو، تو اس پہ اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت کلام جو خطبہ آپ دیا کرتے تھے درس سے پہلے، کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنے اس کو یہ کلمات خوبصورت لگے، اب ہم تو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی عربی میں اور اپنے ایکسنٹ میں پڑھتے تھے اتنا مزہ آیا، کہا دوبارہ سنائے۔ آپ نے دوبارہ شروع کیا، پھر تین دفعہ، جب تین دفعہ آپ نے کہا تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا میں نے کاہنوں، جادوگروں، شاعروں سب کی باتیں سنی ہیں، لیکن اتنے خوبصورت کلمات میں نے کبھی نہیں سنے، یہ تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ علاج کرنے آئے تھے اور ان کا علاج ہو گیا۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے علاج کی ضرورت ہے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مکہ والوں میں اب جتنوں نے آنا تھا نا اللہ لے آیا، یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، اللہ باہر سے لا رہا ہے۔ مدینہ میں اسلام کیسے پھیلا، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ چند لوگ جو باہر سے آئے تھے، پانچ لوگ مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھے، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث بن رفایہ، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ۔ سن 1190 میں حج کے لیے آنے والے لوگوں میں یہ شامل تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں یہود بھی رہتے تھے، یہ ہم اگلے حصے میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہود ان کو تکلیفیں دیتے تھے، لڑائیاں کراتے تھے، اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے ان کو خوب لڑاتے تھے. تو یہ لوگ یہود کی زبان سے ایک بات سنتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم عربوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب انہوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی، لیکن یہود کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ نبی بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آئے گا. انہوں نے یہ بات جب سنی ہوئی تھی تو ان کو وہ بات یاد آ گئی کہ یہود کہتے تھے ایک شخص نے آنا ہے، ہو سکتا ہے یہ محمد وہی شخص ہو صلی اللہ علیہ وسلم. خیر انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے ملنا ہے. اتنا خطرہ تھا اس وقت، اگر کوئی اللہ کے نبی کو ملنا چاہتا نا تو اس کو بھی جیل میں لے جاتے. رات کے اندھیروں میں منا کی گھاٹیوں میں جا کے میٹنگ ہوتی تھی، رات، پتھریلی زمین، گہری غاریں، اور وہاں بیٹھ کر لوگ اسلام کی خفیہ میٹنگز کرتے تھے. کیوں؟ کہ باہر بات نہ پھیلے. حالانکہ دارالارکم بھی تھوڑا دور ہی تھا، لیکن اس کی بھی سی آئی ڈی ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، آپ نے آواز سنی، اس کا رخ کیا، ان کے پاس پہنچے، پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ کہا خزرج کا ایک گروہ ہے. آپ نے کہا اچھا یہود کے دوست ہو؟ کہا ہاں. فرمایا کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے. انہوں نے کہا کیوں نہیں، پاس سن کے بیٹھے. آپ نے اسلام کی باتیں بتائیں، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف بلایا. اس پر انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جس کی یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، کیا ہم اس کے ساتھ ملیں گے؟ چنانچہ یہ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فوراً، بس وہ دیا سلائی دکھاؤ تو آگ لگنے والا صاحب ہے، مسلمان ہو گئے. کہنے لگے ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی اور عداوت نہیں ہے. یعنی لڑ لڑ کے بے حال ہو رہے تھے مدینہ والے. بوعس نام کی ایک جنگ 200 سال سے جاری تھی، نسلوں کی نسلیں کٹ گئیں. کہنے لگے کہ اگر اللہ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ آئیے، ہماری بکھری ہوئی فرقوں میں برسی ہوئی قوم کو جمع کیجیے. اللہ کے نبی کا آفر ہے آج، بالکل اس کو آج کے رنگ میں میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ کوئی آپ سے کہے کہ ہمارے شہر میں مسلمان تو بہت ہیں، جماعتیں بھی بہت ہیں، مسجدیں بھی بہت ہیں، لیکن کوئی ایک اجتماعیت کا کام نہیں ہو رہا، اور آپ آئیں اور ذرا سب کو جمع کریں. یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی دعوت پہ بہت سارے لوگ آئیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ آپ جاؤ اور اگلے حج میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں آپ دیکھیے کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ اللہ مکہ اور مدینہ کے حالات ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے. کئی جگہوں میں یقین کرے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، معروف ہیں وہ جگہیں. آپ یہاں ناروے میں رہتے ہیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں، نہیں ناروے میں تو دین کا کام کوئی نہیں ہے، بس یہ چھوٹے چھوٹے سلسلے کام کے چلتے ہیں، یورپ میں بڑا کام ہے. آپ سنتے ہیں نا، امریکہ میں، کینیڈا میں بہت کام ہے. مجھے اللہ ادھر سے ادھر شاید اسی لیے لے کے جاتا ہے، امریکہ میں بھی جا کے دیکھ لی ہے، کینیڈا سے بھی تعلق ہے، اب یورپ کو بھی دکھا دیا. جس شہر میں میں گئی ہوں نا، واللہ چھوٹا یا بڑا یا سب سے مشہور شہر، جو دین کی سوچ رکھنے والے ساتھی آتے ہیں ملتے وہ یہی کہتے ہیں، مسجدیں بہت ہیں، تفرقے بہت ہیں، لڑائیاں بہت ہیں، روح کوئی نہیں، اسپرچویلٹی کوئی نہیں. دورہ قرآن بہت کرتے ہیں لیکن یہ دورہ قرآن ڈفرینٹ تھا. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات بیچ سے نکلی ہوئی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دین کا کام پورے دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، لیکن اس کو سجانے کی اور سنوارنے کی کوششیں، اور بہت سارے لوگ ماشاء اللہ اب یہ کوششیں کر بھی رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ اب بالکل اندھیرے ہیں، لیکن بہرحال پچھلی صدی تو اندھیروں کی گزری ہے، جس میں گاؤں کی مسجدوں میں بس نماز، روزہ، اور ساتھ ہی کیا کہتے، نذرانے، چڑھاوے، گیارہویں، کسی کو نہیں پتا گیارہویں کیا ہوتی ہے. ان کا سوال ہے کہ پہلے تو کہتے تھے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سن رہے ہیں، کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے تھے، آج ہم کیا کریں؟ تو آپ دیکھیے دونوں میدان ہم سب کے پاس ہے، بگڑے ہوئے مسلمانوں کو کتاب کی طرف لائیں اور نان مسلمز کو اسلام کی طرف لائیں. ہم ویسٹ میں رہنے والے تو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم دونوں محاذوں پہ کام کر سکتے ہیں. زبان آتی ہے تو ان سے بات کریں، نہیں آتی تو اپنوں سے بات کریں. لیکن یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں صرف ابھی ہم اپنے مسلمانوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے بھی گروپ پہ آج مسلمانوں کے کہتے ہیں ساری تبلیغ صرف مسلمانوں سے ہونی ہے، ابھی ہم مکی دور میں. تو یہ بہرحال ساری سوچیں چلتی جاتی ہیں، آگے چلتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے واپس چلے گئے، اگلا سال آ گیا. اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں سیرت کے، بالکل مکی دور کے آخر میں. سن 1290 کا حج کا موسم آ گیا. پچھلے سال کتنے لوگ گئے تھے؟ 5 مدینہ میں. اب 12 لوگ آئے. 10 خزرج سے تھے اور خزرج امیر قبیلہ تھا، پڑھا لکھا گروہ تھا، اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 لوگوں میں جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی آئے۔ 5 نئے لوگ یہ تھے: ماس بن حارث، ذکوان بن عبدالقیس، عبادہ بن صامت، یزید بن سالبہ، عباس بن عبادہ، اور قبیلہ اوس کے 2 لوگ تھے: ابو الحیثم اور اویم بن سائدہ۔ منا کی گھاٹی میں اللہ کے نبی کے ساتھ ویسے ہی ملے، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ بیعت کرو۔ دیکھیے کہ جب لیڈر اپنی زندگی میں موجود ہوتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو آپ نے بیعت لی۔ بیعت ایک قسم کا پلیج ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لاؤ گے، یعنی لوگوں کے خلاف ایسے پروپیگنڈے نہیں کرو گے، زنا، بے حیائی وغیرہ نہیں کرو گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور کوئی اگر ان میں سے کوئی کام کرے گا تو پھر دنیا میں اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور یہ اس کا کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں کسی چیز کو کرے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ کتنی کڑی شرطوں پہ بیعت ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی، یہ عملی تقاضے بھی نبھانے پڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ساری باتیں سن کر انہوں نے اس پر ایمان کا اظہار کیا۔ اب یہ 12 لوگ بھی چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اب آپ اس وقت بڑے خوبصورت کرٹیکل موڑ پہ ہیں کہ اسلام مکہ سے مدینہ کیسے چلا گیا، اور اتنا ڈفرینٹ رسپانس کیسے ملا مکہ سے مدینہ، ایک ہی ذات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ایک ہی تھی، لیکن لوگوں کے دل فرق تھے۔ خیر، یہ 12 لوگ بھی اس دفعہ چلے گئے واپس۔ دوسرا سال گزر گیا، جب واپس گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، ایک ٹیچر اپنے جانے سے پہلے وہاں بھیج دیا، کہہ لیں آج کی زبان میں کیسٹ بھیج دی، سی ڈی کو بھیج دی، کوئی ریکارڈنگ بھیج دی، اس کے ساتھ کام شروع کریں تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر گئے، ابو امامہ اسد زرارہ کے گھر انہوں نے قیام فرمایا، یہ دونوں مل کر اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے، اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچا زاد بھائی اسید بن خزیر سے کہا کہ ذرا رک جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ یعنی بات اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں کہ مصعب بن عمیر پہلے ٹیچر بن کر گئے، مقری کہتے تھے ان کو اس دور میں، قرآن کی گرت کرنے والا۔ انہوں نے وہاں کے ایک لوکل شخص جو ان کا ہوس تھا اس کے ساتھ مل کر دین کا کام شروع کر دیا۔ ایک شخص جو سعد بن معاذ تھے وہاں کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا نیا کام شروع ہو گیا ہمارے شہر میں کہ لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے، ان کو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ شروع میں رسپانس برا ملا، خیر تھوڑی سی سختی کی بات ہو گئی، تو مصعب نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آیا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو۔ یعنی سعد بن معاذ انصار کے ایک سردار تھے۔ خیر قصہ مختصر، تھوڑی سی گرم سرد بات ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہماری بات سن تو لیں ایک بار، ایسے کیوں ہم سے ناراض ہو رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ خیر قصہ مختصر کے سعد بن معاذ کو بلایا، کسی بھی طریقے سے آپ پڑھ لیجئے گا، اور ان کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اپنی بات سنائی تو اللہ نے سعد بن معاذ کا دل جو ہے کھول دیا۔ اس طرح سے خود نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے لوگوں کے پاس گئے، کہنے لگے کہ تم مردوں اور عورتوں سے میرا بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ سردار تھے نا، تو سرداروں کو بات منانی آتی ہے، اور انہوں نے یہی بات کر کے ہوا کیا کہ شام تک کوئی ایک مرد عورت ایسا نہیں تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ صرف ایک شخص تھا، اسیرم نام کا، جو غزوہ احد تک مسلمان نہ ہوا، لیکن احد کے دن مسلمان ہوا، اور ابھی ایک نماز بھی نہیں اس نے پڑھی تھی کہ اسی جنگ میں شہید ہو کے جنت میں پہنچ گیا۔ تو گویا کہ اگلے سال موسم حج سے پہلے حضرت مصعب کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس آئے۔ یہاں سے عمل کی باتیں کچھ دیکھیں، آپ بھی شیئر کریں۔ کہیں بھی کام شروع کرنا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو تیار کریں۔ ادھر ایک بالکل پریکٹیکل ہم نے ایکسپیرینس کیا، ایک ایسا ملک ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، فائدہ نہیں ہوتا، ذہن پھر ادھر ادھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی وہاں جا رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاذہ آپ میرے ساتھ چلیں، اس شہر میں میرے کچھ رشتے دار رہتے ہیں، تو میرا بڑا دل ہے کہ ان کو بھی دین کی بات سنائیں۔ میں نے نیت بھی کر لی، مجھے کوئی جانے میں حرج نہیں ہوتا، لیکن یہاں کی کچھ مصروفیات تھیں، کچھ دورہ قرآن چلنے والا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی یہ بہت شارٹ نوٹس ہے، آپ ایسا کریں خود جائیں، یہ اس دعویٰ سیریز وغیرہ کچھ لے جائیں، ان سے ذرا وہاں بات کر کے، اور آپ وہاں درس رکھیں، میں یہاں سے کروں گی۔ قصہ مختصر، ایک ہفتے کے لیے وہ گئیں۔ یہ وہی دن تھے جب میں لندن جا رہی تھی اور وہ ادھر جا رہی تھیں۔ یقین کیجئے کہ انہوں نے وہاں جا کے جتنے دن رہی، ایک دن ایک جگہ درس رکھا، سی ڈی چلائی، اینڈ پہ تھوڑا میرے سے فون پہ بات کرا دی، لیکچر ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں بھی ختم، بات وہ بھی ختم، رمضان آیا، ہم سب دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ رمضان ختم ہوا تو مجھے ان کا پھر میسج آیا کہ آپ کو پتہ استاذہ کہ اس شہر میں اس سال ایک کتنی جگہوں پہ ہمارا دورہ قرآن ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ایک ہفتہ 10 دن رہ کے آئی تھی، پہلے انہوں نے ہر گھر میں جا کے پیلٹاک ڈاؤن لوڈ کر دیا اور ساتھ ان کو سنا دیا، اور اب وہ لوگ کورس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ چلے میرے ساتھ۔ تو میں لندن میں تھی، ان کے مجھے میسج آ رہے تھے، آپ لندن میں، آپ چلے، ان کو اپنے کورس شروع کرانا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اتنی جلدی اثر ہو گیا کہ کورس تک پہنچ گئے ہیں، اچھا۔ میں نے ان کی بات سنی، لیکن ابھی اور بڑے پلان چل رہے تھے اس وقت، تو میں نے اس بات کو اتنا نہ سنا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ ہم جا سکتے ہیں ادھر، تو انہوں نے کہا کہ لیٹ فنش فرسٹ، پہلے یہاں کا فنش کرو، ناروے پہنچو، پھر بات کریں گے۔ اللہ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ میں نے، وہ اسٹوڈنٹ تھی، چونکہ اسٹوڈنٹ پہ تو روپ چلتا ہے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ یقین کریں کہ اللہ کا حکم ایک ایسا ہوا کہ ایک ہفتے میں کچھ ایسے حالات بدلے کہ جو میری ناروے کی ٹکٹ تھی وہ چینج ہو کے، اسی شہر سے ایک اتنی معروف عورت جو وہاں کی ایک سوشل ورکر اور شاعر اور مطلب رائٹر ہے وہاں کی، اس تک رابطہ ہوا، اس نے ہمیں انسسٹ کر کے 14 اگست کے پروگرام کے لیے بلا لیا۔ میں نے کہا اچھا، اس میں کوئی اللہ کی، جب اس مجھے پتا چلا وہ بھی اسی شہر سے انویٹیشن آئی، اور وہ سسٹر نے ہمارا دورہ قرآن سنا تھا، جب سنا تو مجھے وہ اسٹوڈنٹ بیچاری بھی یاد آ گئی، پھر میں نے اس کو بتایا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کچھ حالات بنایا، میں اسی شہر میں جا رہی ہوں۔ اچھا سر، آپ لندن سے آئے، میں یہاں سے آتی ہوں۔ اچھا بھی آ جائیں۔ میرے سے پہلے وہ اپنے بیٹے بیٹی کو لے کے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ 3 دن رہی، یقین کریں میں حیران ہو گئی، یہ صرف ایک دعویٰ سیریز لے کے جانے والی عورت صرف 2 مہینے کے اندر اتنے لوگ، اتنے 5 درس ہوئے، اور اس میں اللہ کی رحمت سے میری امید سے کوئی 10 گنا زیادہ لوگ آتے رہے۔ میں سوچ رہی تھی کون آئے گا، نیا شہر ہے اور اتنا آج کل کنٹروورسی موضوع چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے، تو لوگ تو دین کی بات نہ کریں گے نہ کرائیں گے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ کبھی اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولے ایک بندے سے، اور اب ماشاء اللہ وہاں باقاعدہ کلاس شروع ہو رہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کام لوگوں سے کرانا ہے۔ تو میں نے ان کو ہنس کے کہا، میں نے کہا یہ آپ کا اخلاص ہے۔ پھر مجھے انہوں نے اپنے ان سب رشتہ داروں سے ملایا، ہم رہے کہ ان کی میں نے آپ کو سیڈی سنائی تھی۔ صرف ایک بندے کے ایک جانے اور آنے سے اللہ نے وہاں بیج ڈال دیا، اور اس کی خوشی مجھے بھی بہت ہے، اور جن کو بھی میں نے بتایا وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شہر میں کام شروع کر دی، اس سے بڑی خوشی کیا۔ تو ہمیشہ اپنا حصہ ڈالیں، کبھی لیے دیے نہ رہے۔ میں آ گئی ہوں نا کورس میں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور اگر ہم آگے ہیں تو اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہنا ہے۔ پہلے سال 5 لوگ آئے، دوسرے سال 12 آئے، مطلب 12 سے مراد کے بڑھ گئے۔ 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر، صرف ایک ٹیچر بھیجا آپ نے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جہاں جانا چاہے پہلے وہاں کام شروع کرنا چاہیے، نئے بندے کو کون جانتا ہے، ایسے جا کے پھر اس میں وقت کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے ساتھ اب کیا ہوا، اب یہ آپ اگلا سنیے۔ یہ ہے اب ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ اللہ کے نبی کی زندگی کا۔